وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. اب انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور جنوں کی تخلیق کی. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. جن ہم سے پہلے وجود میں آئے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, یعنی آدم علیہ السلام, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سب سجدے میں گر جانا. فقعوا له ساجدین, یعنی تعظیم کی خاطر, عبادت کے لیے نہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کر دیا. ان یکون مع الساجدین, کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. قال لم اکل لاسجد لبشر, اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں, اس بشر کو جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. ابلیس کا امتحان ہو گیا جس میں وہ ناکام ہو گیا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہر شعور والے کا امتحان لیتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعی اپنی سوچ سمجھ اور عقل کے ساتھ کتنا رب کی بات کو مانتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بظاہر بڑا پائس, پارسا, نیک, پرہیزگار, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی صرف ظاہری نیکی کو قبول نہیں کرتا, وہ دلوں کو پرکھتا ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے, کیونکہ دلوں کا تقویٰ چاہیے اس کو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, قربانی کرتے ہو تم, قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اس کو نہیں ملتا, اس کو نہیں پہنچتا, نہ اسے ضرورت ہے. وہ یہ کیوں قربانیاں کروا رہا ہے؟ تمہارا تقویٰ دیکھنے کے لیے. چونکہ ابلیس کے اندر اس ظاہری پائٹی اور یہ ساری نیکی کے باوجود ایک خرابی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ابلیس جو تھا, یعنی بظاہر وہ بڑا متقی پرہیزگار, مگر اندر ایک ویکنس تھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. لہذا جس وقت اس کو جھکنے کے لیے کہا گیا کہ جھک جاؤ, اور یہ جھکنے کی دعوت جو اس کو دی گئی تھی یہ اس لیے نہیں کہ آدم کو اس کی کوئی ضرورت تھی, یہ اصل میں تو جنہیں جھکنے کے لیے کہا جا رہا تھا ان کا ایک امتحان تھا, ان کا امتحان تھا. فرشتے تو کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن مشکل تھی ابلیس کے لیے جس کے پاس انکار کی چوائس تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں تو نہیں جھک سکتا اس کے آگے جو ایک مٹی سے بنا ہے اور مجھے تو آگ سے بنایا گیا. اس کا تکبر آ گیا سامنے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو تکبر ہے انسان کا, یہ جب تک نکل نہیں جاتا انسان ایک اچھا انسان بن نہیں سکتا, جنت میں داخل ہونے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے سے پہلے اس سب کو صاف ہونے کی ضرورت ہے, اس کے تزکیہ کی ضرورت ہے. اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارہا انسان کو انسانوں کے ذریعے امتحان میں ڈالتا ہے. اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اب اس شخص کا طرز عمل کیا ہے, اس کی ضد اور اکڑ اور اس کا یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں, میری سوچ بہتر ہے, میری رائے بہتر ہے, میں کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں, یہ چیزیں پھر انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں ایک انسان کی اصلیت کو. بظاہر آپ کتنے بھی مسکین اور بہت عاجز, ہمبل اور بہت اچھے انسان بنے رہے, لیکن آپ کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ آپ ہیں کون. تو یہاں ابلیس کی حقیقت بھی اس موقع پر سامنے آئی. قال فخرج منها فإنك رجیم, فرمایا نکل جاؤ, نکل جاؤ اس سے کیونکہ تم مردود ہو, اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے, تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, تو پھر کیا ہوا؟ قال فانک من المنظرین, فرمایا کہ تمہیں اس دن تک کے لیے مہلت ہے, تمہاری بات مان لی گئی. تمہاری درخواست قبول ہو گئی. الى یوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس کا وقت اللہ کو معلوم ہے, اور تو کسی کو ابھی معلوم نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کی اس بات کا مانا جانا اس کے حق میں کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی. اس کے لیے فائدہ کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لیتا, واپس پلٹ آتا, سوری کر لیتا, لیکن وہ اکڑ گیا, سوری نہیں کی اس نے. اور پھر اس نے جو ریکویسٹ کی وہ مان لی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ دراصل اس کی اس دعا کا قبول ہونا خود اس کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے. اس کو مہلت مل گئی بہکانے کی, اور ہمارے لیے بن گئی مصیبت. اس کا بھی امتحان اور ہمارا بھی. اب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اس کام میں لگا رہتا ہے, اور ہمیں ہر وقت کانشس ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سے صبر کر رہے تھے, پھر ایک دم ہمیں بچوں پہ غصہ آ گیا اور پھر ہم پھٹ پڑے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا کیا, سارا دن صبر کیا, لیکن اس وقت بھی حد میں رہنے کی ضرورت ہے. غصہ ٹھیک ہے, غصہ ہر ایک کو آ جاتا ہے, اور بچوں پہ کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے غصہ اندر رکھا ہے ہمارے, کہ اس کا استعمال کیا جائے, لیکن وہ لمٹ کے اندر, ضرورت کے تحت. وہ پھر جب اپنی لمٹس کراس کرتا ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لاوے کے پہاڑ ہیں, کیا خیال ہے وہاں لاوا کہیں ٹھنڈا ہے؟ وہ اندر ہی اندر ہے, لیکن مشکل کب ہوتی ہے؟ جب وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. ہمارے اندر غصہ رہے, ہم اس کا علاج کرتے رہے, ٹھنڈے ہوتے رہے, ٹھیک ہے, اور جب نکلے بھی تو لاوے کے اپنے فائدے بھی ہیں, نکلے, لیکن ایک حد تک اگر وہ انسانی آبادیوں کو لپیٹ میں لے لے تو بڑی ہلاکتیں. اسی طرح ہمارا لاوا جب پھٹتا ہے اور پھر وہ سارے گھر کو لپیٹ میں لے لے, یا کہیں بھی ہم ہوں, کسی ادارے میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں, ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہمارا وہ لاوا جو ہے وہ جلا کے رکھ دے, تو پھر وہ نقصان دہ ہے. تو سچا مومن جو ہے وہ کانشس رہتا ہے, اپنی حدود کو جانتا ہے اور ان لمٹس کے اندر رہتا ہے. اور اللہ کا جو سچا بندہ ہے وہ اس کے شر سے, شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے. وہ بولا, میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا. اب آپ دیکھیے شیطان اللہ کو الزام دے رہا ہے, آپ نے مجھے بہکایا, اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. یعنی میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا, اب میں سب کے لیے مسئلہ کھڑا کروں گا. آدم کی وجہ سے میرا مقام مجھ سے چنا, اب میں آدم کی اولاد کو بخشوں گا نہیں, اب میں ان سب سے انتقام لوں گا. دیکھیے اس کا شر, وہ اندر ہی کہیں چھپا ہوا تھا وہ لاوا, اور اس سچویشن میں آ کے پٹ گیا, اور پھر اب اس کی کوئی انتہا نہیں. قیامت تک وہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا. شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک, انسان کے کاموں کو یا برے اعمال کو مزین کر کے. مزین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہیں خوبصورت بنا کے. دوسرے لفظوں میں, دنیا کی زینت میں, دنیا کی رونقوں میں انسان کا دل ایسا لگاتا ہے, اتنا اس میں انسان کو مشغول کر دیتا ہے کہ انسان اپنے فرائض تک بھول جاتا ہے. اب دیکھیں کہ گھر کے ضروری کام کاج کر کے آپ کی نمازیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, کب کب مشکل پیش آتی ہے؟ جب آپ ایکسٹرا میں جاتے ہیں, چاہے کھانے کا معاملہ ہو, چاہے لباس کا معاملہ ہو, چاہے ڈیکوریشن کا معاملہ ہو, چاہے انٹرٹینمنٹ, کچھ بھی ہو, جب آپ حد کراس کرتے ہیں, لمٹ سے آگے جاتے ہیں, تو پھر شیطان آپ کو پھانس لیتا ہے. وہ کہتے ہیں بہت اچھا کرے, تم سے اچھا تو کوئی کرتا ہی نہیں, اور کرو اور کرو اور کرو. پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر میں, تھوڑی دیر, ابھی 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 ابھی, اور کیا ہوتا ہے, ابھی ابھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس انجوائمنٹ میں اتنے ٹی وی کے آگے بیٹھے, اچھا اب تھوڑا سا رہ گئے, پانچ منٹ اور, اتنے دھوپ پیلی پڑ جاتی. کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں, کھانا ہی اچھا. بات دیکھ لیجیے آج کل افطاری کے وقت کتنی دیر سے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. حالانکہ ہم ایک کھجور اور پانی کے گلاس کے بعد بھی نماز تسلی سے پڑھ کر واپس آ کر کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ جب افطاری کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, گپ شپ کھانے پینے میں آدھا آدھا گھنٹہ بعض وقت گزر جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور مغرب کی نماز کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ تو اس وقت ہے جب شیطان ابھی کنٹرول میں ہے.
اور جب وہ آزاد ہو چھٹا ہوا ہو تو پھر آپ دیکھیے پھر تو نماز بھی چلی جائے گی، پھر تو نماز بھی چلی جائے گی اور فکر نہیں ہوگی. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو لمٹ میں لانا ہے واپس، اور شیطان کے پھندے سے کیسے نکلنا ہے. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں شیطان نہیں تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں. اصل میں شیطان ہمیں بہکا بہکا کے ہماری کچھ بری عادتیں اس نے اتنی پختہ کر دی ہیں کہ اللہ نے دراصل یہ روزے رکھے بھی اس لیے تاکہ 30 days ایٹ اے رو ہم وہ کام چھوڑ کر اپنی ہیبٹس کو بریک کریں، کھانے پینے کی بری عادتوں کو بریک کریں، سونے کی عادتوں کو ٹھیک کریں، اور اپنی زبان کے مسئلوں کو درست کریں. یہ اصل میں 30 days کا ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارے لیے تاکہ ہم پھر سے تقوی اٹین کر کے ایک اچھے انسان بن جائیں. تو شیطان جو ہے وہ ہمارے کاموں کو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں اتنا خوبصورت بنا کے ہمیں ان میں انوالو کرتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. پھر حرام کاموں کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ان کے اندر ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے. تو دوسرا ہے اس کا طریقہ گناہ کے کام کرا کے گناہ میں لذت پیدا کر دیتا ہے، حلال کو بور بنا دیتا ہے، حرام کو اٹریکٹو کر دیتا ہے. یہ سراسر شیطان کا جال ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے، تو اس جال کو کاٹنے کی ضرورت ہے اور روزہ اس میں مددگار ہے. روزہ اصل میں فرض بھی اسی لیے کیا گیا نا، تاکہ ہم اچھے بچے بن جائیں، متقی بن جائیں. یعنی اکثر وہ کہتے ہیں نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیسے یہ نہیں کو بتاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، میرا زور نہیں چلے گا کس پر، تیرے چنے ہوئے بندوں پر، مخلص بندوں پر. مخلص کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کھرے بندے جن کی نیتیں بھی اچھی ہیں، جن کے کام بھی ستھرے ہیں، ان پہ میرا کوئی بس نہیں چلے، وہ میرے ہاتھ آتے ہی نہیں. لیکن اگر ہم ہاتھ آ گئے اس کے آ گئے تو پھر کیا ہے، ہمارے اخلاص پر زد پڑ جائے گی. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا زور نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. جو شیطان کے راستے پر چلے ان کے لیے جہنم کی وعید. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان عبادی، میرے خاص بندے، یعنی میرے بندے، ان پہ تیرا زور نہیں. اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق رکھنے کا بہترین طریقہ بتائیے، قرآن کے ساتھ تعلق. یہ حدیث روز پڑھا کیجئے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے. رسی جوڑتی ہے نا دو چیزوں کو، باندھتی ہے. اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ قرآن ہے شیطان سے بچنے کے لیے ایک شیلڈ، اسی طرح روزہ ہے ایک شیلڈ، ڈھال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور پھر قرآن شفا بھی ہے لیکن ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. اصل بات یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی شیاطین نہیں جاتے. ایسا مسئلہ ہوتا ہوتا نا کچھ، کہ بعض اوقات پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. سورۃ بقرہ بھی روز پڑھی جا رہی، روز پڑھتی ہوں سورۃ البقرہ، روز سنتی ہوں، روز قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہاں ہے رکاوٹ؟ یاد رکھیے قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے یہ قرآن، اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو سوچئے کہ کہیں کسی جگہ کسی پر، اپنے پر یا دوسروں پر، ہم کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ اگر قرآن اثر نہیں کر رہا نا، دل میں نہیں جا رہا، یا گھر میں برکت رحمت نہیں آ رہی تو قرآن کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا غلط کام ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن گئی ہے اور قرآن اثر نہیں کر رہا. اپنے اوپر ظلم ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی، طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا، ذکر اذکار پورے نہیں کرتے، صبح شام کے اذکار جو پروٹیکشن ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کو صحیح معنوں میں یاد نہیں کرتے، بس غافل دل غافل دل. اور دوسروں پر ظلم کیسے، کسی کی غیبت، کسی کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، غصہ، ملازمین کو ڈانٹ ڈپٹ، اور لڑائی جھگڑے میں زبان کی حفاظت نہ کر سکنا، بے درغ بولتے چلے جانا، یہ ظلم کی قسمیں ہیں. تو قرآن پھر ایسے لوگوں کے لیے مزید خسارے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر اثر ہی نہیں کرتا. جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے. وہ واقعہ یاد کیجئے جہاں حضرت ابو بکر کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ چپ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، جب آپ نے جواب دیا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں رہتا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. تو اسی طرح قرآن پڑھنے سے شیاطین جائیں گے جب آپ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اپنے غلط کاموں کو چھوڑیں گے جہاں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. اسی طرح جس گھر میں تصویریں ہوں، بت ہوں، مجسمے ہوں، وہاں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. منکرات ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں، تو ان چیزوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن شفا بنے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کی وعید کی جگہ ہے، یعنی ان کا موعد ہے، وہاں ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ کر کے جائیں گے دنیا سے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے سات دروازے ہیں، سات دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ہر ایک کا دروازہ اپوائنٹڈ ہے، کون کہاں سے داخل ہوگا. استغفر اللہ. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا نہ پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. یہ ہے انجام نیک لوگوں کا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف اللہ کا ڈر بھی اور دوسری طرف اللہ سے امید بھی ہو، ایک طرف دل میں یہ خیال بھی خوشی کا ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا، لیکن دوسری طرف یہ ڈر بھی ہو کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنائیے. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، ذرا سوچو تو صحیح کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. کبھی کبھی اللہ کے نیک مخلص متقی بندوں کو بھی ری اشورنس چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا ان کی بات پر، لیکن وہ مزید تسلی چاہتے تھے، اور ہر انسان کو ایک ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. اور اسی لیے ہم پوچھتے ہیں یہ ہو جائے گا کام، ہو جائے گا نا، جب کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہو جائے گا نا، ہو جائے. پھر ایک دوسرے کو وتواسو بالحق وتواسو بالصبر تسلی دیتے ہیں، بالکل فکر نہیں کرو ہو جائے گا. اور ایسے میں تسلی دینا بھی بہت ضروری ہے، تبھی انسان نقصان سے بچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس گمراہ ہوا کرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. آپ دیکھیے پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتوں کو نہیں پہچانے, لوط علیہ السلام بھی فرشتوں کو نہیں پہچانے. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں, لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, ولا یلتفت منکم احد, بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کے راستے کے کام جن میں انسان کا فوکس بہت ضروری ہوتا ہے. التفات نہیں ہونا چاہیے. یہ لا یلتفت کا مطلب ادھر ادھر مت دیکھو, سیدھے جاؤ. اب یہ کیا تھی؟ اللہ کی خاطر ہجرت. لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تھے, اپنے گھر کا سامان ہر چیز سب کچھ پیچھے چھوڑ کر نکل رہے تھے. ان کو ایک خاص انسٹرکشن دی گئی, پیچھے نہیں دیکھنا, کوئی مڑ کے نہ دیکھے. لیکن کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس کی ایسوسیشن تھی اپنی فیملی کے ساتھ. یاد رکھیے لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں, وہ باہر سے آئے تھے. ہر نبی اپنی قوم کے اندر سے اٹھایا جاتا لیکن ان کا حال ذرا مختلف تھا, یہ باہر سے اس قوم کے اندر آئے تھے. بیوی جو تھی وہ اسی قوم میں سے تھی, تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسوسیشن تھی, ایک ایفیلیشن تھی. تو وہ آخر تک اپنے شوہر سے زیادہ اپنی قوم کے ساتھ وابستہ تھی. بہرحال جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور کچھ ہی دور گئے اور پیچھے قوم پہ جب عذاب آیا, دھماکہ ہوا, تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا جس سے منع کیا گیا تھا. تو ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا, وہ وہیں کی وہیں ڈھیر ہو گئی, ساتھ نہیں جا سکی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان جب اللہ کے لیے کر لیتا ہے نا, تو اس کے بعد اس پر ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے. پیچھے مڑ کے نہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا چھٹ گیا, کیا قربان ہوا, کیونکہ اس سے ثابت قدمی میں خلل آتا ہے. انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا. کبھی تو اس کو اللہ کے وعدوں پہ پھر یقین نہیں رہتا, جن وعدوں پہ یقین کر کے اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا یا اللہ کی خاطر کوئی قربانی دی تھی, کچھ چیز چھوڑی تھی پیچھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کے ان بندوں کے ساتھ اس کو ہمدردی ہونے لگتی ہے جن کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا. تو اس لیے انسان جب کوئی کام اللہ کی خاطر کرنے کے لیے نکلے, مثلا آپ گھر سے اس وقت نکلیں, اب یہاں بیٹھ کر اگر آپ سارا وقت یہ سوچتے رہے پیچھے کیا کام ہے, کیا کام ہے, کیا کام ہے, تو کیا ہوگا؟ کیا اس وقت سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اور کیا پچھلا کام ہو جائے گا, وہ جس کا سوچ رہے ہیں آپ, وہ بھی نہیں ہوگا. اس کو اس کے وقت پہ کیجئے. اس وقت یہ کیجئے جو آپ یہاں کر رہے ہیں. دو طرف نہیں ہو سکتے آپ. یہ اصول زندگی کا بہت فائدہ مند ہے کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے, کہ اس میں انسان کا فوکس ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تھے اور وہ روشنیاں بھی تھی وہاں, اور وہاں اس یغشا سدرۃ ما یغشا, لیکن آپ کی توجہ اور فوکس ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سننے کی طرف تھی. سوچیے اگر ہمیں کوئی آسمان پہ لے جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو کوئی سمندر کے کنارے لے جائے تو ہم سب لوگوں کو بھول کے صرف وہی دیکھنا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں ہم یہاں کیوں جمع ہوئے تھے, کیوں اکٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, پتہ نہیں کیسے کیسے نظارے اور کیا کیا منظر ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ما زاغ البصر وما طغى, نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑھی. مکمل فوکس. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی باز بہت بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہتا تھا اسی پہ نظر رکھی, ادھر ادھر نہیں ہوئے. ہم بھی جب کسی کام کے لیے نکلے, کسی مقصد کے لیے, پہلے تو مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, ہم جا کیوں رہے ہیں کسی جگہ, اور پھر جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس پر توجہ ہو اور اس کو پوری طرح کریں. اور اس کی پریکٹس ہمیں دن میں 5 دفعہ کروائی جاتی ہے لیکن ابھی تک ہم ناکام ہیں. کہاں کروائی جاتی؟ نماز میں، لیکن ہماری توجہ ہو پاتی؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچیں پوری دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے سمیت میرے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے یہ فوکس، زندگی میں فوکس، مقصد پہ نظر. جو کام آپ کو دیا گیا اس کو 100% اخلاص، امانت اور توجہ کے ساتھ کرنا. ایسے ہی لوگ اچیورز ہوتے، دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں، آخرت کے لیے بھی فوکس ہونا چاہیے. ہم سب کچھ کر ہی آ رہے ہیں لیکن اجر ہمیں وہاں چاہیے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے. لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم. اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یہ خواہشات کا نشہ، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہے. ہم نے کتنی نشانیاں سیکھی اس سے، ہم تو قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی اس شاہراہ پر جس پر سے اہل مکہ تجارت کی غرض سے گزرتے رہتے تھے، وہ کھنڈرات اور آثار دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، ان کے گھر ان کو نہ بچا سکے. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پہ تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس آپ ان کی بہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجئے، یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. وہ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ. بار بار دہرائی جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے شفا کے لیے، اور ویسے بھی ہر نماز میں ہم اس کو بارہا پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں. اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یاد رکھیے، جس کو اللہ قرآن کی دولت دے دے پھر اسے دنیا والوں کی دولت پر ریجھنا نہیں چاہیے، حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کا ساتھ، جن کے مجلس میں پھر ایمان بڑھے، یہی دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن، اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر سنا دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پہ بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. لوگوں کی باتوں پر تکلیف کا علاج، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. جب لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح سے مدد لو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، نماز سے مدد لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ تو یہاں سینے کی تنگی، دل کی تنگی، گھٹن کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ یعنی دل کب تنگ ہوتا ہے؟ جب لوگ فضول باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں یا آپ کے سامنے، تو پھر ایسے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور کیا کہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کچھ اور کیوں نہیں بتایا گیا وظیفہ یہاں؟ تسبیح کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس وقت کثرت سے کہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی میں تو قصوروار ہو سکتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میرے اندر تو خطائیں ہوں گی، اگر لوگ مجھے کسی بات پر کچھ کہتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، پاک تو صرف اللہ ہے۔ تو پھر انسان کو ایک تسکین ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس وقت ہمیں کون سی بات زیادہ محسوس ہوتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو زیادہ نیک یا اچھا یا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، پھر کوئی اگر ہمیں کچھ کہے تو ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اس وقت پھر کیا سبق پڑھنا چاہیے؟ کہ اللہ پاک ہے، سب پاکی اللہ کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا کہی گئی؟ سجدہ کیجیے، کم من الساجدین، کیونکہ سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے، وہ ساجد، اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعا کرو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا سنت ہو، تسبیح کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ سجدہ اور تسبیح دونوں ساتھ ساتھ ہیں نا، سجدے میں تسبیح بھی ہو جاتی اور پھر اور دعائیں بھی کر لیجئے، اردو میں نہیں بس۔